بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 جون 2005 مسجد دار السلام باغ جینہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں حرمت قرآن کے تقاضے کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على قولهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. او كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات، پچھلے جمعے حرمت قرآن کے تقاضے کے عنوان سے گفتگو ہوئی تھی. کیونکہ پچھلے جمعے یہ طے تھا کہ تمام مساجد میں اس واقعے پر، بلکہ ان واقعات پر احتجاج کیا جائے جو قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات ہوئے ہیں، امریکنز کے ہاتھوں، ان کے فوجیوں کے ہاتھوں، اور جو مصدقہ ہیں ایک بار نہیں بیسیوں بار ہوئے، اور جن کی شہادت بہت سے ان قیدیوں نے بھی دی ہے کہ جو گوانٹانامو بے سے رہائی پا کر واپس پہنچے ہیں. اس پر پوری ملت اسلامیہ، پورا عالم اسلام جو ہے، ان کے جذبات بہت شدید طور پر مجروح ہوئے. اسی نسبت سے حرمت قرآن کے تقاضے کے موضوع پر گفتگو ہوئی تھی. میں نے سورہ حج کی کچھ آیات کو بنیاد بنایا تھا، جس میں قرآن مجید سے رہنمائی ملتی ہے کہ یہ سورت کہ لوگوں کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے منع کیا جائے، روکا جائے، وہ اللہ کے جو ہمارا خالق حقیقی ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جس نے ہمیں یہ زندگی عطا کی، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، جس نے فرشتوں کے آگے فرشتوں کو جھکا دیا ہمارے آگے، جس نے ہماری ضروریات کا ہر پہلو سے جو سامان ہے وہ مہیا فرمایا اس دنیا میں، اور ہدایت کے لیے یہ عظیم کتاب جو سراپا رحمت ہے وہ ہمیں عطا کی ہے، اس کی یاد سے، اس کے ذکر سے منع کرنا، روکنا، یہ ظلم اور فتنے کی اور فساد کی سب سے بدترین چیز. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو لوگوں کو روکے، منع کرے اس بات سے کہ وہ اللہ کی مسجدوں میں، جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہاں پر وہ جائیں، اللہ کو یاد کریں. تو مساجد سے، عبادت گاہوں سے منع کرنا، اللہ کے ذکر سے روکنا، اور عبادت گاہوں کو منہدم کرنا، مسمار کرنا، یہ بدترین جرائم ہیں اللہ کی نگاہ میں، اور یہ دنیا میں فتنہ و فساد کی بدترین صورت ہے. وَلَوْلَا دَعْفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. کہ اگر اللہ تعالی حق کی قوت کے ذریعے، اہل حق کے ذریعے باطل کو دفع نہ کرتا رہتا، باطل کی قوتوں کو نیست و نابود نہ کرتا رہتا وقتاً فوقتاً، تو دنیا میں یہ جو بھی آسمانی مذاہب کی عبادت گاہیں ہیں، سوامع یعنی وہ خانقاہیں جہاں اللہ سے لو لگائی جاتی ہے، عیسائیوں کے راہب خانے خانقاہیں، وبیع اور ان کے وہ گرجے جہاں پر اللہ کی یاد کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، وصلوات اور یہود کے جو کنیسے ہیں جو ان کی عبادت گاہیں ہیں، ومساجد اور یہ مسجدیں جو مسلمانوں کے عبادت خانے عبادت گاہیں ہیں، یہ سب مسمار کر دی جاتی ہیں، اس لیے کہ ابلیس نہیں چاہتا کہ یہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے روح عرضی پر. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے شر کی قوتوں کو دفع کرتا ہے، انہیں نیست و نابود کرتا ہے اہل حق کے ذریعے. اسی بات کو آگے بڑھائیے تو مقدس آسمانی کتابوں کی بے حرمتی کرنا بھی اصل میں یہی وہ ایک مرض ہے، وہی ظلم، وہی زیادتی، وہی فتنہ، وہی فساد جس کا اظہار اس وقت ہو رہا ہے، اور خاص طور پر قرآن مجید جو مقدس ترین کتاب ہے پوری کائنات. یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو من و عن محفوظ ہے، یہ وہ وحی آسمانی ہے جو اپنی اصل شکل میں جس زبان میں اللہ نے نازل فرمائی اسی زبان میں موجود ہے. یہ بات سمجھ لیجئے کہ تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو، کوئی کتاب بھی جو سابقہ آسمانی کتابیں ہیں، اپنی اصل اس زبان میں آج موجود نہیں ہے جس زبان میں وہ نازل ہوئی، سب تراجم. تو قرآن جس کے بارے میں خود قرآن میں آتا ہے کہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررۃ، تو قرآن مجید بہت ہی باعزت محترم صحیفوں میں ہے اور آپ میں ہے، اور جو بہت بلند رکھے گئے ہیں مقام کے اعتبار سے بھی، اور انتہائی صاف ستھرے، مطہر، انتہائی پاکیزہ. اور بأیدی سفرۃ کرام بررۃ، اور یہ قرآن تو ان کے ہاتھوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ ان کو دیا ہے، اس کے لکھنے والے بھی وہ ہیں جو بہت باعزت فرشتے ہیں اور بہت نیکوکار، ہر اعتبار سے جو تقدس، احترام، عزت کا پہلو ہو سکتا ہے کلائمیکس پر ہے. اس کی حفاظت کے لیے مامور فرشتے بھی انتہائی باعزت، وہ کلام خود انتہائی مطہر ہے، انتہائی محترم ہے. سورہ واقعہ میں جو الفاظ آئے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن اسے عام کتاب نہ سمجھو، کریم انتہائی باعزت، فی کتاب مکنون. اور جو اصل قرآن ہے وہ فی کتاب مکنون، اللہ کے ہاں جو محفوظ کتاب میں، اور مکنون سے اصل میں تشبیہ آتی ہے سامنے، جیسے موتی کے اندر ایک، جیسے سیپ کے اندر ایک موتی ہوتا ہے چھپا ہوا، پوشیدہ اور محفوظ. لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو چھوتے نہیں مگر انتہائی پاک باز، جو فرشتے مامور ہیں اس کی حفاظت پر، وہ بھی اعلیٰ ترین مقام کے حامل ہیں. یہ وہ قرآن، اور جس قرآن کی قدر و منزلت کا یہ عالم ہے کہ جس رات میں نازل ہوا وہ ہزار مہینوں سے افضل قرار پائی ایک رات، اور اسے یہ تقدس اس رات کو کیوں حاصل ہوا؟ قرآن مجید کی بدولت. یہ ہے کائنات کی مقدس ترین کتاب کہیے، صحیفہ کہیے، اوراق کہیے، متبرک ترین، اس لیے کہ کتاب مبارک، یہ الفاظ قرآن مجید میں جا بجائیں گے. اس کی توہین، اس کی بے حرمتی کوئی عام واقعہ نہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ گستاخی اور جسارت جو ہے، یہ ظلم اور فتنہ و فساد کا کلائمیکس، اور اس آیت کے ساتھ اس بات کو بھی جوڑ لیجئے جو مضمون اس آیت میں آیا ہے کہ پچھلے مہینے شاید آپ کو یاد ہو نوائے وقت میں نے یہ خبر پڑھی تھی امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک اہم ترجمان ہے پروفیسر جیروم، اس کا سٹیٹمنٹ آیا تھا، بیان آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرے، یہاں نوٹ کیجئے کہ سارا خطرہ جو ہے وہ اسرائیل کو ہے، ایران سے بھی اگر امریکہ کو شکایت ہے تو اس لیے کہ اصل میں شکایت اسرائیل کو ہے، پریشانی اسرائیل کو لاحق ہے، ایران امریکہ کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتا ایز سچ. بہرحال کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرے تو امریکہ کو چاہیے کہ خانہ کعبہ مکہ معظمہ پر ایٹمی حملہ کر دے. یہ سجیشن دی گئی ہے کہ وہ جو الفاظ آئے تھے کہ وہ مساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا، یہ ابلیسی طاقتوں کا جو ہے وہ حربہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو، اور مسجد بھی جو محترم ترین ہے، جو بیت اللہ ہے، اس کو منہدم کرنے کے لیے بھی گویا کہ وہ تیار ہیں ذہنی طور پر، اور تھریٹ کر دیا انہوں نے مسلمانوں کو. تو یہ ایک ہی مرض کی مختلف علامات ہیں، وہ ایک ہی شیطنت ہے جس کا ظہور کہیں ہو رہا ہے قرآن مجید کے اور آگ کی توہین کی شکل میں، اور کہیں ان کا یہ عزم کہ ہم بیت اللہ پر ایٹمی حملہ کر دیں. یہ ہے جو صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے قرآن کی روح سے اس معاملے کی، اور انہی آیات میں پھر یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ شر کی قوتوں کو نیست و نابود کرتا ہے اہل حق کے ذریعے. قرآن مجید میں یہ موضوع دو مقامات پر آیا، سورہ بقرہ میں بھی فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اللہ تعالیٰ اگر بعض کے ذریعے بعض کو دفع نہ کرتا رہے، اہل حق کے ذریعے اہل باطل کو نیست و نابود نہ کرتا رہے تو زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے. اور دوسرا مقام یہ سورہ حج کا ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنایا. دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں بھی اس سے پہلے ذکر ہے اہل حق کا مقابلہ جو ہوا تھا اہل باطل کے ساتھ تاریخ بنی اسرائیل میں، جو سب سے پہلا ایک بڑا واقعہ تھا، وہ جو جالوت کے لشکر تھے، وہ جو مشرک قوم تھی، ان کے ساتھ تالوت کا لشکر، جس میں سے پھر حضرت داؤد جو ابھر کر سامنے آئے ہیں اس واقعے کے نتیجے میں، اس کا جو ٹکراؤ ہوا بنی اسرائیل کی طرف سے حضرت تالوت کی زیر قیادت، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی 313 ہی افراد تھے جو آخر میں جہاد کے لیے تیار ہوئے. گویا ہماری اسلامی تاریخ میں اس کا جو پیرلل ہے وہ غزوہ بدر ہے. تو بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو غزوہ بدر آتا ہے، اسی واقعے کے بعد یہ الفاظ ہیں کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اس لیے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قدیل تعداد کے ذریعے ان دشمنان اس دین کو، مشرکوں کو شکست دی تھی جو بہت بڑا لشکر جرار، اور وہاں یہ الفاظ بھی آئے کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی مدد اور تائید کی بدولت کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ کم تعداد میں جو لشکر ہے وہ ایک بڑی تعداد کے لشکر کے اوپر حاوی ہو گیا اور غالب ہو گیا. یہ اللہ کی سنت کا ظہور ہوتا ہے. اور سورہ حج کی آیات میں بھی آپ نے دیکھا کہ فرمایا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اہل ایمان کو اب مضبوط کیا جا رہا ہے، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ لازماً مدد کرتا ہے ان کی جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، تم چاہے تعداد میں کم ہو لیکن اب قدم پیچھے نہ ہٹیں. مسلمانوں کو اذن قتال دیا گیا تھا ان آیات میں، یہ تمہید تھی غزوہ بدر کی. ان اللہ قوی عزیز، تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی، وہ قوی ہے وہ عزیز. گویا جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو اللہ کے ہاں پھر فیصلے ہوتے ہیں، اور اہل حق چاہے تعداد میں کم بھی ہو لیکن وہ اگر استقامت کا مظاہرہ کریں تو اللہ کی مدد آتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم ذرا بہت زیادہ عجلت پسند ہیں، ہم ایک دو دن کے اندر نتائج دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے، وہ طویل المیعاد ہوتی. جیسے سورۃ طارق میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، مکی صورت ہے، ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی. اے نبی، یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ قریش، یہ آپ کے خلاف سازشوں کے جال بن رہے ہیں، یہ اس کفر، یہ جو کفر کی طاقت ہے، یہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بھی بجھانا چاہتی ہے، سازشوں کے ذریعے بھی تباہ اس کو ختم کرنا چاہتی ہے. وہ عقید و قیدہ، اور ایک میری بھی تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی اپنی ایک پلاننگ ہے. تو فما ہل کافری نام ہل رویدہ، تو اے نبی ذرا تھوڑی مہلت دیجئے ان کافروں کو، تھوڑی سی مہلت، کچھ دیکھیے، ہو سکتا ہے اس میں چند سال لگیں، لیکن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو اللہ کی تدبیر ہے وہی کامیاب ہونے والی ہے. واللہ غالب علی امرہ، جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے اسے وہ پورا کرنے پر قادر ہے، وہ غالب ہے اپنے فیصلوں پر، وہ اس کو نافذ کر کے رہتا ہے. بہر کیف، یہ تو تھا معاملہ کہ جو قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی، اور اس کے حوالے سے جو ایک رد عمل بھی مسلمانوں میں آیا، اور وہ بالکل صحیح رد عمل تھا، الحمدللہ سے کسی نہ کسی درجے میں کچھ بیداری کی کیفیت نظر آئی ہے. سب سے پہلے رد عمل افغانستان میں جلال آباد میں ہوا، جو بہت ہی حوصلہ افزا تھا، اور امریکہ کے لیے یقیناً وہ بہت ہی تشویش کا باعث ہوگا. لیکن اس کے بعد بھی جو رد عمل ہوا ہے اس کے اندر بھی خیر کا پہلو ہے، اور اگرچہ اس رد عمل ہی کا ایک رد عمل یہ محسوس ہوتا ہے، یہ فرقے وارانہ جو کشیدگی ہے اس کی آڑ میں یہ دوبارہ جو تخریب کاری اور دہشت گردی کے واقعات شروع ہوئے ہیں، یہ گہری سازش، اس لیے کہ یہ قرآن کی بے حرمتی کے خلاف ایک رد عمل جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا تھا امت مسلمہ میں. پاکستان میں بھی جو ہے یہ صورتحال، یہ لہر آگے بڑھ رہی تھی، اس پر سے توجہ کو جس طریقے سے ہٹایا گیا، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا ملک خدا داد پاکستان جو ہے اس وقت سازشوں کا گڑھ ہے. وہ سی آئی اے ہو، وہ را ہو، وہ موساد ہو، یہ سب کے سب جس طریقے سے درپے ہیں، اور پھر ہم خود اگر ان کے ہی ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں جو واقعات ہوئے دہشت گردی کے، سچی بات یہ ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی ان کا ایجنٹ بن جائے، اعلی کار بن جائے اسلام دشمن طاقتوں کا، اور بظاہر وہ مسلمان ہو، تو ظاہر بات ہے کہ ہم کیا کہیں گے، اس شخص کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے. اسی کو آگے بڑھائیے، اگر قومی سطح پر بھی ہم ایجنٹ بن جائیں اسلام دشمن طاقتوں کے، تو اصل دہشت گرد تو پھر ہم ہیں. ان کو آپ دہشت گرد کیسے کہہ رہے ہیں جو موساد کے یا را کے ایجنٹ بن کر آگے جو ہیں وہ فرنٹ لائن پر آتے ہیں اور ان واقعات میں جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. اگر یہ دہشت گردی ہے تو سب سے بڑی دہشت گردی تو وہ ہو رہی ہے جو حکومت کی سطح پر ہے. کس کے ایجنٹ ہیں ہم اس وقت، کس کے بحاف پہ یہ سارا کام ہو رہا ہے؟ جو سب سے بڑے دہشت گرد ہے دنیا کے، امریکہ، اسرائیل. بہر کیف، یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی تشویشناک ہے اپنی جگہ، اور یہ سازشوں کا مرکز اس وقت بنا ہوا ہے ہماری اپنی بدعماریوں کے نتیجے میں. یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اب میں آنا چاہتا ہوں کہ حرمت قرآن کے تقاضے جو موضوع تھا اس کا ایک حصہ بڑا تشنا رہ گیا تھا. حرمت کا لفظ جو ہے اسی سے پھر احترام بھی ہے. قرآن مجید کا احترام ہم پر واجب ہے، لیکن ہم سے اس کا تقاضا کیا ہے، احترام کریں کیسے کریں؟ ایک طریقہ تو ہے، ہمارے ہاں مستعمل ہے، اسے بڑی ہی عقیدت کے ساتھ ریشمی جزدان میں لپیٹ کر اوپر تاک میں رکھ دیا جائے، اور ہر مہینے جو گھر کی صفائی ہوتی ہے تو اس پر سے گرد جھاڑ دی جایا کرے. کیا حرمت قرآن کا یہ تقاضا؟ اتنی عظیم کتاب جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کا یہ حق ہے؟ اتنی محترم کتاب جو میں آیات آپ کو سنا چکا ہوں، تو ہم اگر اس کا احترام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ ہے سب سے اہم سوال. انفرادی طور پر ہم میں سے ہر شخص سے کیا تقاضا ہے حرمت قرآن کے حوالے سے، اور اجتماعی سطح پر، ریاست کی سطح پر، ملکی سطح پر، قومی سطح پر اس کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ ہے بات کو جو ذرا سمجھنے کی ہے. پچھلے جمعے جو ہے بہت ہی آخر میں چند جملوں میں میں نے اس کو سمیٹا تھا، لیکن یہ موضوع ہے جو وضاحت طلب، اور آج اصل میں اسی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک کتاب، ایک مضمون لکھا تھا جو کتاب کی شکل میں شائع ہوا، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. اس کا اصل تھیم یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان فرمایا، وہ عظیم کتاب ہمیں عطا کی ہے، تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کتاب کی عظمت، اس کے احترام، اس کے ادب کے تقاضے ہم سے کیا ہیں؟ یہ مضمون ہے. تو وہ تو میں بعد میں عرض کروں گا وہ کون سے تقاضے انہوں نے معین کیے، لیکن جب وہ مضمون چھپا تھا میثاق میں تو مجھے یاد ہے کہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب ایک ہوا کرتے تھے، مرحوم، بڑے اسکالر آدمی تھے، محقق تھے، کثیر المطالعہ شخص تھے، قرآن سے بھی ایک بڑی گہری دلچسپی تھی انہیں، ذہنی و قلبی، درس قرآن بھی دیتے تھے، اور یہی قرآن مجید کے ساتھ دلچسپی ہے جو قدر مشترک بن گئی تھی ان کے اور محترم ڈاکٹر صاحب کے درمیان، اور انہیں بڑی محبت تھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، وہ بڑے بزرگ تھے اور محترم ڈاکٹر صاحب ان کے بیٹوں کی عمر کے تھے. جب یہ مضمون چھپا تو انہوں نے اس پر اپنا تبصرہ جو ہے وہ ایک مضمون کی شکل میں لکھا، وہ بڑا دلچسپ تھا. ان کا انداز بھی جو ہے اس میں بڑی شگفتگی تھی، ان کی گفتگو میں بھی اور تحریروں میں بھی. تو اپنے مخصوص انداز میں انہوں نے لکھا کہ برادرم ڈاکٹر اسرار احمد نے ہمیں قرآن مجید کے پانچ حقوق یاد کروائے، آج تک ہم کچھ اور ہی حق سمجھے بیٹھے تھے، قرآن مجید کے احترام کے ہم نے کوئی اور پانچ حق سمجھے ہوئے تھے. اور وہ انہوں نے لکھے بڑے خوبصورتی سے کہ پہلا حق یہ کہ اسے ریشمی جزدان میں اٹھا کر لپیٹ کر اوپر رکھ دیا جائے. دوسرا یہ سمجھا تھا ہم نے کہ اس قرآن سے فال نکالی جائے، یہ ہے اس کے احترام کا تقاضا. تیسرا یہ تھا کہ بیٹی کو جہیز میں دیا جائے. چوتھا یہ تھا کہ رخصتی کے وقت بیٹی کو اس کے سائے میں جو ہے رخصت کیا جائے. اور پانچواں حق انہوں نے جو ہمیں یاد کرایا کہ اب تک جو ہم سمجھے ہوئے تھے، کہ مرتے ہوئے کو سورہ یاسین پڑھ کر سنا دی جائے تاکہ جان آسانی سے نکل جائے. کہ ہم تو آج تک یہ پانچ حقوق سمجھے تھے کہ یہ احترام کے تقاضے ہیں قرآن مجید کے. آج ڈاکٹر اسرار نے بتایا کہ نہیں، یہ نہیں ہے، اصل تقاضے کچھ اور ہیں، اور ہماری آنکھیں انہوں نے کھول دی. یہ ان کا انداز تھا اپریشیٹ کرنے کا. اور واقعہ یہ ہے کہ جو آخری بات انہوں نے کہی ہے، اقبال نے بھی اس پر مرثیہ کہا کہ بآیات اشتراکار جزی نیز کہ از یاسین او آساں بمیری، اے مسلمان تجھے اس قرآن سے اور کوئی سروکار نہیں رہا سوائے اس کے کہ اس کی یاسین پڑھ کر سنا دی جائے اس شخص کو جو نزا کے عالم میں ہو تاکہ جان آسانی سے نکل جائے. صرف ایک مصرف رہ گیا اس قرآن کا، لیکن اسی کو آگے بڑھائیے، ایک مصرف ہم نے اور نکالا ہے جو شاید اس وقت اتنا نہیں تھا، اقبال نے اس کا ذکر نہیں کیا، جو آج ہے، اور وہ ہے مرنے کے بعد ایثار ثواب کے لیے قرآن جو ہے وہ پڑھا جائے. یعنی ہے یہ نسخہ موت ہمارے نزدیک، یہ زندوں سے اس کا کوئی سروکار نہیں، یہ کتاب زندہ جسے اقبال نے کہا کہ آن کتاب زندہ قرآن حکیم، اس کو اگر کوئی مصرف ہے تو صرف مردوں کے لیے. معاذ اللہ، شاید اسی پر اقبال نے وہ بھی شکوہ کیا تھا ایک اور انداز میں جھنجھوڑنے کے لیے کہ رفت سوز سینہ تاتار و کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن پہ مرد، کہ تاتار اور کرد جن کے ذریعے اسلام کو پھر ایک احیاء ہوا تھا، حاصل ہوا تھا، ان کے سینوں سے بھی افسوس ختم ہو گیا، وہ جذبہ، وہ لگن، وہ جہادی روح. یا مسلمان مرد یا قرآن بے مرد، کیا مسلمان مر گیا ہے یا قرآن مر گیا ہے؟ معاذ اللہ. لیکن حقیقت یہ کہ قرآن تو مر نہیں سکتا، جو ہماری نسبت قرآن کے ساتھ تھی وہ مر گئی، ہمارا تعلق جو قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ مردہ ہو گیا، اور ہم نے اس قرآن کو نسخہ موت بنا کر رکھ دیا. یہ ہے جو صورتحال ہے, تو ہمیں جاننا چاہیے کہ احترام کے صحیح تقاضے ہیں کیا. اور یہ میں آپ کو پیش کی وارننگ دے دوں کہ اگر ہم نے قرآن مجید کے احترام کے ان تقاضوں کو پورا نہ کیا جو قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے آتے ہیں, تو چاہے ہم نے اس کا کتنا ہی ادب و احترام کیا ہے, چوم چاٹ کر رکھا ہے, اللہ کی نگاہ میں ہم بھی قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں. اور اگر ان حقوق کو ادا نہیں کر رہے قرآن کے, تو پھر قرآن مجید ہی کا ایک فتویٰ ہے ہمارے خلاف. وہ ذرا پیشگی سن لیجیے تاکہ مضمون کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو جائے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 میں ہے, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. اس قوم کی مثال جسے ہم نے تورات عطا کی تھی, جسے حامل تورات بنایا گیا تھا. یہ بات پہلے بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے. ثم لم يحملوها, پھر وہ انہوں نے اس کتاب کو نہیں اٹھایا, اس کے حامل ثابت نہیں ہوئے جیسے کہ ہونا چاہیے تھا. حالانکہ وہ بھی کتاب کو بہت مقدس سمجھتے تھے, کتاب مقدس تورات کو. ادب و احترام میں ان کے بھی کوئی کمی نہیں تھی, رویہ ان کا بھی وہی تھا اپنی تورات کے ساتھ جو اس وقت مسلمانوں کا ہے, یا جس کا مرثیہ اقبال نے کہا. الا ماشاءاللہ اب کچھ قرآن کی طرف رجوع بڑھنے لگا ہے, لیکن عموماً جو کیفیت ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو فرمایا جنہوں نے پھر اس کے حقوق ادا نہیں کیے, قرآن کے یا تورات کے حامل ثابت نہ ہوئے جیسے کہ ہونا چاہیے تھا. کمثل الحمار, ان کی مثال اس گدھے کسی ہے, یحمل اسفارا, جس نے عالمانہ کتابوں کا بوجھ اپنی کمر پر اٹھایا ہوا ہو. تو اگر ہم احترام قرآن کے ان تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے جو قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے آتی, تو اللہ تعالیٰ کا یہی فتویٰ ہم پر بھی لاگو ہوگا, اور ہم بھی اللہ کی نگاہ میں قرآن کی بے حرمتی کے مرتکب ٹھہریں. اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو امت کو مار پڑ رہی ہے وہ اسی جرم کی سزا ہے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر, یہ ذلت اور رسوائی اس لیے ہے کہ تم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے. حرمت قرآن کے تقاضے, عملی تقاضے تم نے ادا نہیں کیے, قرآن کے حقوق کو تم ادا نہیں کر رہے. اب وہ تقاضے کیا ہیں؟ عذرو قرآن. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان کی طرف اشارہ کیا گیا, رہنمائی دی گئی. اگرچہ ایک بات اصولی طور پر سمجھ دیجئے کہ جب یہ قرآن ہے ہی ہدایت نامہ, جب ہے یہ دی گائیڈنس, جب یہ ہماری اس دعا کا جواب ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما, جو نماز کی ہر رکعت میں ہم کرتے ہیں, اس دعا کے جواب میں جو چیز اللہ نے عطا کی ہے, یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اب آپ اس رہنمائی سے استفادہ کریں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس پہ غور کریں, اس میں جو ہدایت اور گائیڈنس دی گئی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کریں, اس سے فائدہ اٹھائیں, فکری طور پر بھی اس رہنمائی کو حاصل کریں, عملی رہنمائی بھی حاصل کریں, اسے اپنا امام اور رہنما بنائیں, اس کے پیچھے چلیں. یہ امپلائیڈ ہے, اس کے لیے کوئی دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہدل للناس ہے, یہ ہدایت نامہ ہے, وہ ہدایت جس کی انسان کو ضرورت ہے اصل کامیابی حاصل کرنے کے لیے, نمبر ایک, اخروی کامیابی. اور دنیا میں بھی اگر امن و امان ہوگا, اگر عدل و انصاف ہوگا, اور اگر انسانوں کو ان کے جائز حقوق صحیح طور پر مل سکتے ہیں, تو وہ صرف اس قرآن پر عمل کرنے اور اس کے نظام کو نافذ کرنے میں. اور یہاں افراط و تفریط کے دھکوں سے انسان اگر بچے گا, فکری بے اعتدالی سے, عملی بے اعتدالی سے, تو صرف اس ہدایت پر عمل کر کے. لہذا کوئی اضافی دلیل قائم کرنا کہ ہاں قرآن کو پڑھنا چاہیے, قرآن کو سمجھنا چاہیے, قرآن پر عمل کرنا چاہیے, غیر ضروری. یہ انڈرسٹوڈ ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو ہم نے اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانا کہ یہ ہماری رہنمائی کے لیے حاصل ہوئی ہے، عطا کی گئی ہے، یہ عمل سے انکار ہے، ہم نے اس سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھا ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے معاملات ہم خود جو ہیں وہ طے کریں گے، دنیاوی معاملات، مسائل، معاشی نظام کیسے چلے گا، سیاسی نظام کیسے چلے گا، اسٹیٹ کا کاروبار کیسے چلے گا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، یہ انکار ہے، یہ تکذیب ہے قرآن کی۔ اسی لیے وہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 کا آخری حصہ کیا ہے، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بڑی بری مثال ہے یہ جو گدھے کی مثال دی گئی ہے، کس قوم کی؟ اس کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، حالانکہ یہود نے کبھی تورات کا انکار نہیں کیا تھا، وہ اسی طرح فخر کرتے تھے اپنے صاحب اور اہل کتاب ہونے پر جیسے ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس یہ اللہ کی آخری کتاب، جھٹلایا اپنے عمل سے تھا، جب اس سے تم فائدہ نہیں اٹھا رہے، اسے اس نیت سے پڑھ نہیں رہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے، نہ اس سے رہنمائی حاصل کر رہے ہو، نہ اپنی انفرادی اور نہ ہی اجتماعی زندگی میں اس سے جو ہے وہ تم کوئی روشنی حاصل کر رہے ہو اور اس کے پیچھے چل رہے ہو، تو در حقیقت تم نے اس اللہ کی ان آیات کی تکذیب کی۔ تو الذین آتیناہم الکتاب، باہر کے قرآن مجید میں جو سچے اہل کتاب ہیں ان کا ایک وصف بیان ہوا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جنہیں ہم کتاب عطا کرتے ہیں جو واقعی اس کے قدردان ہیں، قدر شناس ہیں، وہ پھر اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور تلاوت کیا ہے؟ ہم عام طور پر تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس پڑھ دیا، عربی متن پڑھ لیا، تلاوت ہو گئی۔ تلاوت کا مفہوم بہت گہرا ہے، ایک تو اس عقیدت اور ادب احترام ذہن میں ہو کہ یہ شہنشاہ ارض و سماوات کا کلام ہے، اس احساس کے تحت اس قرآن کا پڑھنا، اور پھر تلاوت میں چونکہ مفہوم شامل ہے پیچھے چلنا، فالو کرنا، جو ہدایت سامنے آ رہی ہے قرآن کی اس کو اختیار کرنا، تو گویا اس میں انڈرسٹوڈ ہے سمجھنا بھی اور عمل کی نیت ہونا بھی، لفظ ایک ہے تلاوت لیکن یہ سارے مفاہیم اس میں شامل ہیں۔ یتلونہ حق تلاوتی، وہ پھر اس کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کا حق ادا کر دیتے، یعنی عقیدت اور احترام کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں اور پھر اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ اس کے مطابق زندگی استوار کرنی، اسی کو اپنا امام اور رہنما بنانا ہے۔ تلاوت ہی کا جو حق ہے، حق تلاوت، اس کے حوالے سے قرآن مجید کا وہ مقام بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کا، تلاوت کا بھی حق جو ہے وہ یہ ہے کہ ترتیل کے انداز میں پڑھا جائے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کے جو بھی انوار ہیں ان کو اپنے روح میں جذب کرتے ہوئے، اور جن سے یہ خطاب ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے، ان کا معمول کیا تھا؟ اس ہدایت پر کیسے عمل کیا؟ رات کا ایک بڑا حصہ، نصف شب، دو تہائی یا ایک تہائی قرآن مجید پڑھتے ہوئے، نماز میں، نوافل میں ٹھہر ٹھہر کر سمجھتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے، اس انداز سے قرآن پڑھنا، یہ ہے حق تلاوت۔ والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم اتنی عظیم نعمت اپنی عطا کریں، انتہائی مقدس کلام، انتہائی قابل احترام کتاب، تو پھر وہ اس کے قدردانی کا بھی حق ادا کرتے ہیں، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس کے یہ طریقے ہیں جو میں نے عرض کیے۔ سورہ صاد میں فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اے نبی یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل فرما دی ہے، بہت بابرکت، جسے ہم کہتے ہیں بڑی متبرک، برکتوں والی کتاب، لیکن کس لیے نازل کی ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ، یہ مجھ سے اور آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، تاکہ لوگ جو اس کتاب کے ماننے والے ہیں وہ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں. یہ تدبر جو ہے یہ قرآن مجید کو سمجھنے کے اعتبار سے ان ڈیپتھ سمجھنے کی کوشش کرنا، ان ڈیٹیل جاننے کی کوشش کرنا، گہرائی میں اتر کر مفاہیم اور حکمتیں اخذ کرنے کی کوشش کرنا، یہ تدبر ہے. یہ قرآن تو اس لیے دیا گیا. اور وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس سے نصیحت حاصل کریں وہ لوگ کے جو ہوش مند ہیں، جو سمجھدار ہیں، وہ اس قرآن مجید سے جو مورل لیسن ہے، جو سبق ہے، وہ اخذ بھی کریں اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں. یہ ہے قرآن کے احترام کا تقاضا. اس سے آگے چلیے، سورہ اعراف میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے پیروکار ہیں ان کے اوصاف بیان ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور قرآن مجید اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے. الرحمن علم القرآن، یہ اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر جو ہے یہ بھی نوع انسانی کو دیا گیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو جو لوگ آ حضور کے سچے امتی ہیں، پیروکار ہیں، متبعین ہیں، ان کے اوصاف جو بیان ہوئے ان میں یہ بھی ہے کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہ جو ہدایت، یہ نور جو اللہ نے عطا کر دیا اس نبی کے ذریعے، اب اس کا اتباع کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کو فالو کرنا، اس کے پیچھے چلنا. سچا امتی تو وہی ہے جس کی زندگی اس رخ پر ہو. کوئی فکری الجھن ہو، کوئی علمی مسئلہ ہو، تب بھی وہ رجوع کرے قرآن کی طرف. کوئی عملی مشکل ہو، چاہے وہ معاشیات کے میدان میں ہو، سیاسی مسئلے میں ہو، ریاستی امور میں ہو، وہ خارجہ پالیسی کا مسئلہ ہو، اصل رہنما یہ کتاب ہے قیامت تک کے لیے جو دی گئی. ما عین تصمتم بھی لن تضلوا ابدا، اس کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ورنہ تمہاری حالت یہ ہوگی جیسے کہ ایک حدیث میں آیا کہ دسترخوان پر جب کھانا چن دیا جاتا ہے اور پکارا جاتا ہے کہ آؤ اور تناول کرو، اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم جو ہیں اس امت پر ٹوٹ پڑیں گی کہ یہ ترنے والا ہے، جہاں سے چاہو موٹی نوچ کر کھاؤ، جیسے چاہو جس حصے پر چاہو قبضہ کر لو. یہ حالت ہوگی اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو چھوڑنے کا مطلب ہے دین کو چھوڑ دینا. تو وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، احترام قرآن کا تقاضا تو یہ، اگر واقعی محترم سمجھتے ہو تو اس کا اتباع کرو. ہر معاملے میں اسی کو اپنا امام سمجھو. وہ دعائے ختم القرآن میں ہم کہتے تو یہی ہیں، پروردگار وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا، پروردگار اس قرآن کو ہمارے لیے کیا بنا دے؟ امام بنا دے کہ یہ ہمارے سامنے ہو، ہم اس کے پیچھے چلیں. وَنُورًا، اور روشنی بنا دے، نور ہدایت، کہ اس کی روشنی میں ہم سفر حیات طے کریں. وَهُدًا، اور ہمارے لیے ہدایت بنا دے کہ یہیں سے ہم رہنمائی حاصل کریں ہر مسئلے میں. وَرَحْمَةً، اور اسے ہمارے لیے موجب ہدایت، رحمت بنا دے کہ جب ہم اس طور سے قرآن کو اپنا امام اور ہادی تسلیم کریں تو پروردگار تیری رحمت بھی پھر ہمیں اپنی آغوش میں لے لے. یہ ہے دعا جو ہم کرتے ہیں. لیکن قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانا یہ دعا مانگتے ہوئے بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ یہ کام کرنے کا ہے. تو وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہ احترام کا تقاضا ہے، قرآن پر عمل. اور ایک حدیث میں بڑی وارننگ بھی دی گئی ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے اگر کہیں اور سے تم نے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جس نے قرآن کو چھوڑ کر رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے کسی اور طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا. اور خاص طور مسلمان ہوتے ہوئے اور پھر قرآن کو نظر انداز کرنا، اور جب قرآن کی بات ہو رہی ہے تو قرآن کی تشریح وہ احادیث ہیں، یہ ایک پیکج ہے، اس کو الگ نہ کیجیے. قرآن و سنت، قرآن و حدیث. سنت کیا ہے؟ قرآن کی عملی تعبیر ہے. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن تھے، کان خلقہ القرآن. حدیث کیا ہے؟ قرآن مجید ہی کی وضاحت ہے، شرح ہے. تو وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے قرآن کی شکل میں، اسی کی یہ توضیحات ہیں جنہیں ہم حدیث و سنت کہتے ہیں. تو جو اس کے علاوہ کہیں اور دائیں بائیں جائے گا ہدایت کے لیے، جیسے ہماری قومی زندگی میں ایک بہت بڑا مسئلہ آیا تھا جس پر میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کہ ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ یہ دیکھیں کہ دین میں کیا رہنمائی ہے ہمارے لیے بحیثیت مسلمان. جب ہم سے مطالبہ کیا گیا تھا یو ٹرن کا، طالبان ایشو کے اوپر تھریٹ کیا گیا تھا، اور بات چھوٹی نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی، لیکن اس کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی قابل غور معاملہ ہے. جب ایسا ہوگا تو اضلنا اللہ، اللہ تعالیٰ گمراہ کر کے چھوڑے گا. اسی طریقے سے احترام کا تقاضا جو ایک اور سامنے آتا ہے وہ اجتماعی زندگی کے حوالے سے، کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ بھی اسی قرآن مجید میں ہے، اور اگر کوئی تحریف کر سکتا قرآن میں تو اس آیت کو ضرور کھرچ دیتے، مسلمان خود ہی کھرچ دیتے، اس لیے کہ اس پر عمل تو کرنا نہیں ہم نے، اور فتویٰ قرآن ہمارے خلاف لگا رہا ہے کفر کا. جو اللہ کی نازل کردہ شریعت فیصلوں کے مطابق فیصلے نہ کریں، یعنی عدالتوں میں، ملکی معاملات میں فیصلے جو ہیں اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق اگر نہیں ہو رہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی لوگ کافر ہیں. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تینوں الفاظ آئے ہیں، آپ نے بارہا سنے ہیں. یہ اس لیے نہیں قرآن دیا گیا تھا کہ بس پڑھ لو، یا ریشمی جلدان میں لپیٹ کر رکھ دو، یا اشارے ثواب کے لیے پڑھ لیا کرو اور ان سے پڑھوا لیا کرو جنہیں پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ ایک الگ بے حرمتی ہے جو ہوتی ہے. اور نہ اس لیے قرآن نازل کیا گیا کہ محض اس کو کوئی ریسرچ کا ایک موضوع بنا کر اور اس پر تحقیق شروع کر دی جائے. نو، ریسرچ وغیرہ کا معاملہ تو بعد کا ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ اس پر تم عمل کرو، اس سے رہنمائی حاصل کرو اپنی عملی زندگی میں، اور جو قرآن نے جو نظام دیا اس کو قائم کرو، اور جو قانون دیا اس کے مطابق فیصلے کرو. اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر تم اللہ کی نگاہ میں کافر ہو، ظالم ہو، فاسق. یہ احترام کا تقاضا ہے، حرمت قرآن کا تقاضا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. کتنا کچھ احترام کر رہے ہیں ہم اس قرآن کا، پورے عالم اسلام میں قرآن کی بے حرمتی اس وقت ہو رہی ہے اس حوالے سے، اس لیے کہ 57 اسلامی ملکوں میں کہیں بھی اللہ کا قانون، اللہ کا دین قائم نہیں. پورے طور پر کہیں نہیں ہے، جزوی طور پر صرف چند حدود اور تعزیرات کی حد تک سعودی عرب میں ہے بس، لیکن بہت سے گوشے ان کے خالی ہیں، اس سے باہر ہیں، بما انزل اللہ سے، آسمانی ہدایت سے دور. اور اسی حوالے سے پھر قرآن نے یہ بھی کہا ہے، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اہل کتاب، کتاب تو ان سے ہے لیکن ذکر ہمارا ہے، لستم علی شیء، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم سے دعا کرو، تمہیں یہ حق حاصل نہیں کہ تم اپنے آپ کو اہل کتاب کہو جب تک کہ تورات اور انجیل کو نافذ نہیں کرتے، قائم نہیں کرتے. حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اور جو اللہ نے نازل کیا تم پر تمہارے رب کی جانب سے اگر اس کو تم نے نافذ اور قائم نہیں کیا تو کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم تورات کے ماننے والے ہیں یا انجیل کے ماننے والے ہیں؟ تو یہی بات قرآن کا، یہی خطاب ہم سے بھی ہے. کس بنیاد پہ کہتے ہو کہ ہم صاحب قرآن ہیں؟ کس بنیاد پہ اللہ سے دعائیں کرتے ہو کہ پروردگار ہماری مدد کر دشمنوں کے مقابلے میں؟ جو چیز اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، جو تمہارے لیے فضیلت اور شرف کا باعث ہے، جو سب سے بڑی ہدایت ہے، اسے تم نے قائم ہی نہیں کیا. لستم علی شئین حتی تقیم القرآن، ہم سے یہ مطالبہ ہے. کوئی بنیاد نہیں تمہاری، تمہارے قدموں تلے زمین نہیں ہے، تمہیں حق نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو، تمہیں حق نہیں ہے کہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرو جب تک کہ اس کو نافذ نہیں کرتے، قائم نہیں کرتے اس قرآن کو اور جو شریعت ہم نے تمہیں عطا کی ہے. یہ ہے حرمت قرآن کے تقاضے جو قرآن بتا رہا ہے. تم کیسے کہتے ہو کہ ہم احترام کرتے ہیں قرآن کا؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ کی نگاہ میں کافر بھی ہو، ظالم بھی ہو اور فاسق بھی ہو. اسی طریقے سے ایک حدیث میں بھی جو قرآن مجید کے احترام کے تقاضے ہیں وہ بڑی خوبصورتی سے آئے ہیں، بڑی جامع حدیث ہے. یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن، اے اہل قرآن، اے وہ لوگوں جنہیں اللہ نے وہ اپنا آخری کلام اور سب سے باعزت کتاب عطا فرمائی ہے، لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. یہ بڑا زومانی لفظ ہے کہ تکیہ جو ہے، ایک تو وہ سہارے کے لیے ہوتا ہے پیٹھ کے پیچھے، کہ محض ذہنی سہارا نہ بنا لینا جیسے یہود نے بنایا تھا کہ ہم صاحب کتاب ہیں اور جو احترام کے تقاضے ہیں وہ پورا نہیں کر رہے تھے. تو کہیں یہی معاملہ تم نہ کرنا. بڑا ذہنی طور پر ہمیں اطمینان بھی ہے، ایک سرور کی کیفیت ہے، یہ قرآن مجید کے حامل ہیں ہم، اللہ کی آخری اور مکمل کتاب الہدا ہمارے پاس ہے. تو ذہنی سہارا نہ بنا لینا اسے. اور ایک مفہوم اور بھی ہے کہ یہ تکیہ وسادہ جو ہے یہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے، اور یہود پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چارج لگایا، الزام لگایا کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، جیسے تکیہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا، یعنی اللہ کے احکامات کو اور آسمانی ہدایت کو نظر انداز کیا، اگنور کیا، جیسے آج ہم کر رہے ہیں. اسی سے روکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن، اے حاملین قرآن، اس قرآن کو تکیہ نہ بنا رکھ دینا کہ پیٹھ کے پیچھے ڈال دو، بلکہ کیا کرو، وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہی بات جو سورہ بقرہ میں آئی تھی، تلاوت کا حق ادا کرو اور دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو، اسے سمجھ کر پڑھو، اس نیت سے پڑھو کہ اس پر عمل کرنا ہے، اس نیت سے پڑھو کہ اپنی زندگی کو اس کے تابع کرنا ہے، اپنے فکر کو بھی اس کے تابع کرنا ہے، اپنے عمل کو بھی اس کے تابع کرنا ہے، یہ ہے تلاوت. اور وَفْشُوهُ، ایک اور ذمہ داری ہے جو اس سے پہلے یہود اور نصارہ پر، اہل کتاب پر نہیں تھی، اہل قرآن پر ہے، مجھ پر اور آپ پر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کو پھیلانا بھی ہے، افشا کرنا ہے چہار دانگ عالم میں. یہ اللہ کی جو ہدایت اور رہنمائی ہے، یہ جو عظیم تحفہ ہے انسانوں کے لیے، یہ پوری نوع انسانی کے لیے آیا ہے، اور جنہیں اللہ نے حامل قرآن بنایا ان کی ذمہ داری ہے کہ بقیہ نوع انسانی تک اس پیغام کو پہنچائیں، اس کے نور کو عام کریں. یہ کام بھی تمہارے ذمہ ہے مسلمانوں. اسی قرآن کے احترام کا ایک تقاضا یہ بھی ہے اجتماعی سطح پر ہم پر. وَتَغَنَّوْهُ، اور فرمایا کہ اس کو خوش الحانی سے پڑھا کرو، ذوق لے کر پڑھا کرو. اور ایک مفہوم اسی لفظ کا یہ بھی بیان ہوا، یا کہ اس کو پا کر مستغنی ہو جاؤ، یعنی جس کو یہ دولت مل جائے وہ دنیاوی دولت سے مستغنی ہو جائے کہ مجھے اصل دولت مل گئی ہے، وہ دنیا کے پیچھے نہ پڑے، یہ طرز عمل تمہارا ہونا چاہیے. وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس کی آیات میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، اس لیے کہ ہر دور کے مسائل کے لیے رہنمائی اسی سے ملے گی، لیکن اس کے لیے تدبر اور غور و فکر کرنا ہوگا. اس بحر غواص میں غواصی کرنی ہوگی، غوطہ زنی کرنی ہوگی. تو وہ تدبروا فیہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ ہیں قرآن کی حرمت کے تقاضے، یہ وہ ہیں قرآن و حدیث سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور جس کے حوالے سے پھر انہی کو سامنے رکھتے ہوئے تھے محترم ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے قرآن مجید کے پانچ حقوق ایک کتابچے میں نقل کیے ہیں، درج فرمائے ہیں. کہ سب سے پہلا ایمان و تعظیم، گہرا ایمان، یقین ہو کہ یہ شہنشاہ ارض و سماوات کا کلام، اور جتنا احساس یہ گہرا ہوگا اتنا ہی ادب اور احترام دل سے ہوگا، اللہ کا کلام، اس کی طرف سے آئی ہوئی نعمت. اور نمبر دو یہ کہ تلاوت و ترتیل، اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کا حق ادا کیا جائے، بہتر سے بہتر انداز میں، ترتیل کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی جائے اور سمجھ کر. چنانچہ تیسرا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے جیسے کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے، تذکر اور تدبر دونوں لیول پر. اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، انفرادی سطح پر بھی اس کا اتباع. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اجتماعی سطح پر اس نظام کو قائم کیا جائے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اپنی عمل زندگی کو پورے طور پر قرآن کے تابع بنا دیا جائے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو قائم کیا جائے. لستم على شيء حتى تقيم القرآن، اور پانچواں حق وہ ہے جس کا ذکر حدیث میں تھا، وفشوه، اس کو پھیلایا جائے، اس کو عام کیا جائے، تبلیغ و تبیین، اس نور کو پوری دنیا تک پہنچانا، ایک ایک کونے تک، نو انسانی کے ہر فرد تک، یہ ہماری ذمہ داری، اس امت کی ذمہ داری. اور جو اس کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کو بھی پہنچانا، یہ تبیین ہے. یہ اگر حق ادا کرو گے اجتماعی اور انفرادی، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ، وہ آج بھی پورا ہوگا، وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر صحیح معنوں میں مسلمان ہوئے، مومن ہوئے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، تو تم ہی غالب اور سربلند ہوگے. اور اگر یہ نہ کیا، تو پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر پانچ کے حوالے سے، قرآن کے احترام کے ان تقاضوں کو اگر امت مسلمہ نے خود پورا نہ کیا، تو اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام جو ہے وہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر پانچ سے واضح ہوتا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یہ فتویٰ اللہ کا ہے. پھر ایسی امت کی مثال اس گدھے کسی ہے جس پر عالمانہ کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو، جسے وہ خود کوئی استفادہ کر ہی نہیں سکتا. تمہیں دیا گیا تھا استفادے کے لیے، فکری طور پر بھی، علمی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی. یہ کام کرو گے تو پھر وہ زمانے میں معزز تھے، تم بھی معزز ٹھہرو گے، یہ قابل احترام کتاب ہے، تم بھی دنیا کی محترم قوم بن جاؤ گے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اور یہی بات ہے جو اس حدیث میں آئی ہے جو آپ اکثر سنتے ہیں خطبہ جمعہ میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالی اسی قرآن کی بدولت قوموں کو عزت اور سربلندی عطا کرے گا، اور اسی کو ترک کرنے کی پاداش میں ذلیل اور رسوا کر دے. تو ہمارے لیے بھی اگر عزت اور سربلندی کا راستہ ہے تو اسی کا، کہ واقعی جس قرآن کو ہم محترم سمجھتے ہیں اسے اپنی عملی زندگی میں بھی محترم سمجھیں، اور اپنے عمل سے ثابت کر دیں کہ ہم واقعی سے سب سے زیادہ محترم سمجھ رہے ہیں، اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت اور سربلندی اللہ عطا کرے گا. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.